بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، تدور رحی الاسلام، اسلام کی چکی گھومتی رہے گی۔ دیکھو یہ ایک تشبیہ ہے حدیث شریف کے اندر، اور اس طرح کی تشبیہ اردو گجراتی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کہ بھئی ابھی آپ کے مدرسے میں تعلیم برابر چل رہی ہے؟ ہاں ابھی تعلیم کی چکی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ تو یہ ایک تشبیہ ہے، تشبیہ کا حاصل کیا رحی الاسلام تدور کا، مسلمانوں کے تمام کام دین اور شریعت کے مطابق برابر چلتے رہیں گے۔ تدور مضاری ہے، استمرار کا معنی، مسلمانوں کے تمام کام دین اور شریعت کے مطابق برابر چلتے رہیں گے۔ دوسرا معنی مطلب، مسلمانوں کے اجتماعی امور صحیح نظام کے مطابق برابر چلتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے اجتماعی امور صحیح نظام کے مطابق برابر چلتے رہیں گے۔ کب تک؟ اس کی مدت بیان فرمائے، لخمسن و ثلاثین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 35 سال تک۔ او باشراہ نے تنویع کے لیے مراد لیا، اور باشراہ نے بل کے معنی میں مراد لیا، یا 36 سال تک یا 37 سال تک، یعنی اسلام کے انتظامی امور، اسلام اور دین اور کے تمام کام 35 سال تک یا 36 سال تک یا 37 سال تک برابر چلتے رہیں گے۔ یعنی مسلمانوں کا اجتماعی جو ایک نظام ہے وہ 35 سال 36 سال 37 سال برابر چلے گا، پھر فتنے آئیں گے۔ یا یوں کہو کہ تمام کام شریعت دین کے مطابق برابر چلیں گے 35 سال 36 سال 37 سال، پھر فتنے شروع ہوں گے۔ اب یہ گنتی کہاں سے کرنے کی، 35 36 37 کی گنتی کہاں سے کرنے کی؟ تو نمبر اول، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ گنتی کی جائے گی ہجرت کے زمانے سے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، اس ہجرت سے یہ 35 36 37 سال گن لینے کے۔ اب اگر ہجرت سے ہم گنتی کرے تو 35ویں سال پر حضرت عثمان کی شہادت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، گویا کہ 35 سال حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے تک مسلمانوں کا اجتماعی نظام بہت خیریت سے چلتا رہا۔ 35 سال پورے ہوئے اور سب سے پہلا حادثہ پیش آیا حضرت عثمان کی شہادت کا۔ 36 کو مراد لیوے تو جنگ جمل مراد لی جائے گی، ہجرت سے گنو 36 سال تو جنگ جمل آئے گی. اس میں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار فرما تھی اس لیے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. نمبر تین, 37 سال مراد لیوے تو جنگ صفین مراد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں تک اسلام کے اجتماعی امور ٹھیک ٹھاک برابر چلتے رہے, اور 35 یا 36 یا 37 سال کے بعد اس اسلام کی چکی کے اندر فساد شروع ہوا. نمبر دو, بات شرح یہ فرماتے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہاں سے یہ گنتی کرو. غار حرا میں جب آپ پر اول وحی نازل ہوئی, آپ کو باقاعدہ نبی بنایا گیا, اس وقت سے یہ گنتی شروع کرو, 35 36 اور 37 سال کی. اس صورت کے اندر کیا کہا جائے گا کہ 35 سال پورے ہوئے اور پہلا فتنہ ہوا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا, اور دونوں اول خلیفہ حضرت ابوبکر حضرت عمر شیخین رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے زمانے تک اسلام کا نظام بڑے شان و شوکت کے ساتھ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور فتنے بھی شروع ہو گئے. اور نمبر تین, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ گنتی شروع کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حدیث بیان فرمائی اس وقت سے 35 36 37 سال مراد لینے کے گنتی کے اندر. جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج کا دن, آج کی رات, آج سے 100 سال گزرنے کے بعد اس وقت جو لوگ دنیا میں زندہ موجود ہے اس میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. تو حضور نے جس دن یہ حدیث ارشاد فرمائی وہاں سے 100 سال صحابہ نے پورے گنے, تو جو حضور کے فرمان کے وقت جو حضرات اس وقت حیات موجود تھے اس میں سے کوئی حیات باقی نہیں تھا. تو بعض نے حضور کے اس حدیث کے فرمان سے 35 36 37 سال کا زمانہ مراد لیا ہے, اور اندازہ ایسا ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ کے آخری ایام میں ارشاد فرمائی. تو پھر اگر گنتی کریں گے تو خلافت راشدہ کے 30 سال پورے ہونے کے بعد جو فتنے شروع ہوئے اس فتنوں کی طرف اشارہ ہو جائے گا. فَإِن يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ, سو اگر وہ لوگ اس زمانے کے بعد ہلاک ہوں گے تو پہلے جو ہلاک ہوئے ان کے راستے پر چل کر ہلاک ہوں گے. یعنی یہ زمانہ جو اچھا نظام کا, شریعت اور دین پہ عمل کا, اس زمانے کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ہلاک ہوں گے. تو کیسے ہلاک ہوں گے؟ پہلے لوگوں کے راستے پر چل کے ہلاک ہوں گے. پہلے لوگ سے کون مراد ہے؟ پچھلی امتیں مراد ہے. یعنی جس طریقے سے قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, قوم ہود وغیرہ ہلاک ہوئی اللہ کے احکام کو پامال کر کے, نبی کی مخالفت کر کے, اس طریقے سے 35 36 37 سال کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی ہلاک ہوں گے, اور ان کی ہلاکت کی وجہ وہی ہوگی. کون سی؟ دین کی مخالفت, نبی کے طریقوں کی مخالفت, شریعت کی مخالفت, اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی ہلاک ہوں گے. گویا دین اور آخرت کے کاموں میں سستی کی نحوست سے ہلاک ہوں گے. وَإِن يَقُلْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُلْ لَهُمْ 70 عَامًا, اور اگر ان کے لیے دین کا معاملہ برقرار رہا तो उनके लिए 70 साल तक मामला बराबर चलेगा, और अगर उनके लिए दीन का मामला बरकरार रहा तो उनके लिए 70 साल तक बरकरार रहेगा। क्या मतलब? 35, 36, 37 साल गुजरने के बाद भी अगर बाद के ज़माने के लोगों ने अपने अमीर की इताअत की, दीन पर अमल किया, शरीयत पर अमल किया, दीन पर अमल करने में सुस्ती और कोताही नहीं की, तो अल्लाह उनके मामले को मजीद 70 साल तक ठीक ठाक चलाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि बनू उमैया की हुकूमत का दौर 70 साल पर मुकम्मल हुआ, इसलिए कि खुलफाए राशिदीन के 30 साल और उसके बाद हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला नो खलीफा बने, फिर हजरत मुआविया की औलाद में खिलाफत चली, वही बनू उमैया कहलाते, खानदान बनू उमैया, और वो हुकूमत 70 साल के ऊपर मुकम्मल हुई, और उसके बाद खानदान बनू अब्बास का दौर आया, इसलिए ये 70 साल ये मुराद है। तो गोया कि अगर वो लोग पहले की तरह अमीर की इताअत करेंगे, दीन पर इस्तेकामत करेंगे, तो 70 साल तक मामला ठीक ठाक चलता रहेगा। अब ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 का आदत बयान फरमाया, तो सहाबी क्या पूछ रहे हैं? अमिम्मा बकिया औ मिम्मा मदा। रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि बड़े फकीह थे, इस उम्मत के फकीह आजम मुफ्ती आजम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो कहते हैं कि मैंने हुजूर को सवाल किया कि ये जो 70 साल की गिनती की जाएगी, ये जो 70 साल की गिनती की जाएगी, मिम्मा बकिया, पहले 37 के माँ बकिया में से, पहले जो आपने 37 बयान फरमाए उसके माँ बकिया में से होंगे, औ मिम्मा मदा, या गुजरे हुए में से। यानी ये 70 कहां से शुरू करने के? पहले वाले 35, 36, 37 को भी शुमार करने का, या 35, 36, 37 के बाद 70 शुमार करने का? सवाल का हासिल समझ में आया कि 70 की गिनती कैसे करने की? पहले वाले 35, 36, 37 वो मिला लो तो फिर बाद में कितने बाकी रहेंगे? 35, 34, 33। पहले वाले 35, 36, 37 मिलाओ तो बाद में कितने बाकी रहेंगे? 35, 33, 34। और अगर गिनती करने की 35, 36, 37 के बाद तो मजीद 70 साल गिनने के, तो कितने हो जाएंगे? 105, 106, 107 ये गिनती बैठेगी इसके अंदर। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के पूछने का हासिल ये कि पहले वाले शुमार करने के कि पहले वाले शुमार नहीं करने के? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिम्मा मदा, जुहूर इस्लाम से 70 साल मुराद है। यानी वो पहले तीनों तौजी मुराद ले लो, या तो हुजूर के फरमाने का हासिल वहां पर था हिजरत, तो फिर हिजरत से 70 साल गिन लो, या ये कि मुराद है अव्वल वही, नबुवत का मिलना, तो फिर वहां से 70 साल गिन लो, या इस हदीस के फरमाने का वक्त, तो वहां से 70 साल गिन लो। गोया के पिछली गिनती को उसमें शामिल किया जाएगा, पिछली वाली गिनती को उसमें शामिल किया जाएगा। तो गोया के अब पहले वाले 35 गिने तो बाद में कितने बाकी? 35 बाकी। पहले अगर 36 मुराद तो बाद में कितने बाकी? 34। और अगर पहले 37 मुराद तो बाद में 33 साल मुराद। इस तरह गिनती की जाएगी। चलो, صلى الله عليه وسلم
أبرشدرت من المشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وقالوا لها ذاك الماضي فقال يا رسول الله اجعل لنا ذاك الماضي كما لهم ذاك الماضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم وهم في الدين رحمه الله تعالى.
حضرت ابو عاقد لیسی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے, کس سن میں ہوا تھا غزوہ حنین؟ سن 8 ہجری میں, فتح مکہ کے فوراً بعد. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. و غزوہ حنین, یہ مکہ اور طائف کے درمیان جگہ کا نام ہے حنین. تو کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے, فتح مکہ کے بعد حضور حنین کے لیے روانہ ہوئے, تو ایک درخت سے آپ کا گزر ہوا, مشرکین اس درخت پر اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے. درختوں کی پوجا مشرکین میں قدیم زمانے سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو ایک درخت سے گزرے کہ اس کے اوپر مشرکین ہتھیار کو لٹکاتے تھے. شرا نے اس کا ایک مطلب یہ لیا ہے کہ اس درخت کے ارد گرد تعظیمن طواف کرتے تھے, اس درخت کی عظمت کو سامنے رکھ کر گول گول پھیرے پھرتے تھے. اور یہ بھی مطلب لیا گیا ہے کہ اس درخت کی طرف احترام کی نیت سے منہ کر کے بیٹھتے تھے. جیسے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے احتراماً بیٹھتے ہیں, تو مشرکین اس درخت کی طرف احترام کی نیت سے منہ کر کے بیٹھتے تھے. یقال لہا ذات انوات, اس درخت کا نام ہی ذات انوات ہو گیا تھا. مطلب جس کے اوپر کوئی چیز لٹکا ہوئے, لٹکائے جانے والا درخت ذات و انوات, اس پر لوگ لٹکاتے تھے چیزوں کو. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپل کے بڑ کے درخت کو کہ اس کے چاروں طرف وہ کچا سوت لپیٹا جاتا ہے, اس کو باندھتے ہیں. پھر بعض درختوں کے اوپر آپ دیکھیں گے لال پیلے رنگ کے کپڑوں کے ٹکڑے لٹکاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ مشرکانہ رسومات ہے. فقالوا یا رسول اللہ, تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے لیے بھی ایک لٹکانے والا درخت طے کر دیجئے جیسا کہ ان مشرکین کے لیے لٹکانے والا درخت ہے. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھو, فقالو کے فاعل کون؟ صحابہ تو پکے موحد, وہ تھوڑا ایسا مطالبہ کریں گے کہ جیسے کہ مشرکین کے لیے ایسا لٹکانے کا پوجا پاٹھ کا ایک درخت ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی ایسا درخت متعین کر دو. صحابہ تھوڑا ایسا کہیں گے. فتح مکہ کے موقع پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے, جو لوگ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایمان لائے. اب ابھی ایمان لائے اور ابھی حضور کے ساتھ حنین میں جا رہے ہیں, لہذا ان کے اندر شریعت کے احکام کے بارے میں کامل واقفیت نہیں تھی. توحید ابھی ان کے دلوں میں جیسی چاہیے ایسی مضبوط نہیں تھی. ابھی تازے تازے مسلمان, قریب الاسلام, نئے نئے مسلمان, اس لیے شریعت کے احکام سے پوری واقفیت نہیں اور ابھی توحید ان کے دلوں میں جمی ہوئی نہیں. وہ لوگ ہیں قالو کے فائل. اور دیکھیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، غزوہ حنین کے موقع کے اوپر بہت سے تماشائی لوگ بھی ساتھ میں چلے تھے، اس لیے کہ مکہ فتح ہو گیا، دارالاسلام بن گیا، تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں غصہ تھا، غیظ و غضب تھا، اب فتح ہو گیا اس لیے کچھ کر تو سکتے نہیں، لیکن اب جب حضور حنین تشریف لے گئے تو حنین کے قبیلے ثقیف حوازن بڑے تیر انداز، بڑے لڑاکو، لڑنے میں بڑے ماہر لوگ تھے، تو ان کو یہ یقین تھا کہ وہاں حنین میں تو مسلمان ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، اور جب یہ لوگ وہاں ہاریں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا بدلہ لینے کا موقع ہم کو وہاں ملے گا، اس لیے بدلے کی لالچ میں کچھ تماشائی لوگ ساتھ چلے تھے مکہ المکرمہ سے، تو چلو اپنے بھی ساتھ حنین جاوے، اور جا کر کے جب مسلمان ہاریں گے تو ہماری ہار کا بدلہ ہم وہاں لیں گے، تو اس طرح کے کچھ تماشائی لوگ جو ساتھ چلے ہو، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کہا ہو اس طریقے کی بات، یا یہ کہ نو مسلم جو ابھی تازے تازے مسلمان ہوئے ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غلط مطالبہ سنا، غلط مطالبہ تھا، تو ہر غلط مطالبہ تھوڑا ہی پورا کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ تعجب کے اظہار کا جملہ ہے، یعنی تم لوگ کیسی بات کرتے ہو، مسلمان ہونے کے بعد درخت کی پوجا کے لیے درخت طے کرنے کا، درخت کے اوپر کچھ لٹکانے کے لیے درخت طے کرنے کا، مشرکین کی نقل اتارنے کی کیسی بات کرتے ہو، یہ تعجب کا جملہ ہے سبحان اللہ، اور یہ تو تم نے ایسی بات کہی جیسے کہ بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، جب بحر کلزم پار ہو گیا اور ایک قوم پر سے گزرے موسیٰ علیہ السلام کہ جہاں بچھڑے کی پرستش ہو رہی تھی، تو بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی نا، موسیٰ اپنے رکھ تو اپنے کو دکھتے نہیں ہیں، ان کا خدا کتنا اچھا، نندی دیو سامنے نظر آتے ہیں، سامنے دکھتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دیو اور خدا مقرر کر دو، تو کہا تم نے تو ایسی درخواست کی، ایسی ریکویسٹ کی جیسے کہ تم سے پہلے نامناسب اور غلط درخواست بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی اللہ کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر ضرور چلو گے، لام تاکید بانو نے ثقیلہ کے ساتھ، تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر ضرور چلو گے، یعنی جس طریقے پر چل کر پچھلی امتیں گمراہ ہوئی انہی طریقوں پر چل کر تم لوگ بھی گمراہ ہوں گے، اور ان گمراہی کے طریقوں پر چل کر جس طرح پچھلی امت کے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اس طریقے سے تمہارے اوپر بھی اللہ کا غضب آئے گا، جی ترفع، جی یہ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور چاروں خلفائے راشدین کا مبارک زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، ابھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ تمام تابعین میں افضل ترین تابعی کون، تو بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حضرت سعید ابن المسیب تمام تابعین میں سب سے افضل ہے، یہ بھی ایک قول ہے، تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا فتنہ ہوا، جب پہلا فتنہ ہوا، اب پہلے فتنے سے کیا مراد، تو یعنی کہہ کر کے حضرت سعید کا قول نہیں ہے، یاد رکھنا، حضرت سعید کے شاگرد کا قول ہے، جنہوں نے حضرت سعید ابن المسیب سے یہ روایت نقل کی، उन्होंने अपने उस्ताद की बात की तशरी करते हुए यानी के करके बढ़ाया, यानी मकतल उस्मान के पहला फितना जो उम्मत में पेश आया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का। फलम यबक, उस मौके पर बदरी सहाबा में से कोई भी बाकी नहीं रहा, यानी हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का मौका आया जो इस्लाम का पहला फितना था और बदरी सहाबा इंतकाल करने लगे, इंतकाल होने लगा बदरी सहाबा का और उनकी शुभ इनके वफात की शुरुआत हो चुकी। देखो तमाम सहाबाए किराम में बदरी सहाबा का बड़ा इम्तियाजी मकाम है, चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से उनको कहा गया ना कि भाई अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत कर दी, अब जो चाहे अमल करो, तो बदरी सहाबा का तो खुसूसी मकाम है। और बदरी सहाबा का नाम पढ़कर के कोई आदमी दुआ करे तो दुआ कबूल होती है, ऐसा बड़ा ऊंचा उनका मकाम है। तो तमाम सहाबा में देखो खुलफाए राशिदीन का एक मकाम, अशरे मुबशरा का एक मकाम, बदरी सहाबा का मकाम, अस्हाबे बेते रिदवान का एक मकाम, साबिकीन अलवलीन अलमुहाजिरीन का एक मकाम, ये खुसूसी मकाम वाले सहाबा। और यही हाल अंसार के अंदर भी है कि अंसार में जो साबिकीन अलवलीन है, जो बैत उकबा उला बैत उकबा सानिया में शरीक हुए, उनका भी एक खुसूसी मकाम है। तो ये बदरी सहाबा की एक खुसूसियत थी तमाम सहाबा के बीच में। गोया यूं कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा को दो दो फितनों में मुबतला होने से बचा लिया, दो दो फितनों में मुबतला होने से बचा लिया। देखो भाई किसी इंसान की जिंदगी लंबी हो जावे ने तो नफ्से जिंदगी का लंबा होना कोई कमाल नहीं, इन ताल उम्रुहु व हसुन अमलुहु, हदीस में आता है उम्र लंबी हो और अच्छे अमल हो तो ठीक है, बाकी उम्र लंबी और गुनाह ज्यादा हो तो बर्बादी है। तो गोया इन बदरी सहाबा कितने खुश नसीब कि बस उन्होंने एक ही फितने का जमाना पाया, दो फितने जमाने उनको देखने नहीं मिले। इसीलिए हदीस में दुआ आती है ना, इस्बुल आजम में भी है कि इजारत कौमन फितनतन फतवफनी गैरा मफतून, ए अल्लाह अगर आप किसी कौम को फितने में मुब्तला करना चाहे तो मुझे फितना आने से पहले मौत दे देना। ये दुआओं में से है, मनकूल दुआओं में। तो फितने से पहले किसी को अल्लाह उठा लेवे और फितने से बचा लेवे, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। तो गया इन बदरी साहबा को डबल डबल फितने देखने का मौका नहीं आया, अल्लाह ने इनको उठा लिया था। सुम्मा वकातिल फितनतुस्सानिया, उसके बाद दूसरे फितने का मौका आया। हजरत सईद के शागिर्द कहते हैं यानी वाकिया हर्रा का वाकिया पेश आया। हर्रा सख्त पथरीली जमीन, पत्थर वाली सख्त जमीन काले रंग की, मदीने मुनव्वरा में वहीं से हर्रा की कार्रवाई शुरू हुई थी, इसीलिए वाकियतुल हर्रा कहा जाता है। तो जब वाकिया हर्रा पेश आया तो हुदेबिया में शरीक सहाबा में से कोई बाकी नहीं, यानी असहाबे बैते रिदवान की वफात शुरू हो गई। उस वक्त असहाबे बैते रिदवान की वफात शुरू हो गई। तो देखो पहले फितने के वक्त पर सारे बदरी सहाबा का इंतकाल नहीं हो गया था, इंतकाल होना शुरू हो गया था बदरी सहाबा का और सब दुनिया से जाने लगे थे। इसलिए कि आखिरी बदरी सहाबी हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो ये वाकिया हर्रा से पहले इंतकाल फरमा चुके थे। गोया कि इन बदरी सहाबा को सिर्फ हजरत उस्मान की शहादत का फितना देखने का मिला, हर्रा तक वो लोग जिंदा नहीं थे। अभी असहाबे बदरीयीन उसके बाद मकाम असहाबे बेते रिदवान, इन्नल्लज़ीन युबायउनका इन्नमा युबायउन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम लकद रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज युबायउनका تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. تو اصحاب بیت رضوان کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو پھر بیت رضوان میں 1400 صحابہ شریک تھے, تو کہا وہ دھیرے 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 وفات پانے لگے. ثم وقعت الفتنة الثالثة, اس کے بعد تیسرا فتنہ وجود میں آیا. اب یہاں انہوں نے تشریح نہیں کی کہ یعنی سے کیا مراد تیسرے فتنے سے. شرا فرماتے ہیں کہ نمبر اول تیسرے فتنے سے مراد ہے خوارج کا فتنہ, جو مروان ابن محمد ابن مروان ابن حکم کے زمانے میں ابن حمزہ خارجی نے جو خروج کا فتنہ اٹھایا وہ فتنہ مراد ہے. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں ازارقہ کا فتنہ مراد ہے جو مدینت المنورہ میں پیش آیا. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج ابن یوسف کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ فتنہ مراد ہے جو سن 74 ہجری کے اندر پیش آیا, کہ عبد الملک ابن مروان نے حجاج کو مکہ کے اوپر فوج کشی کے لیے بھیجا اور اس نے آ کر کے جبل قبیس کے اوپر منجنیق لگائی اور کعبۃ اللہ کے اوپر گولے برسائے, کعبہ کے پردے میں آگ لگی اور مکہ میں قتال ہوا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو ان لوگوں نے بڑے مظالم کیے اور ان کی جو حکومت اور خلافت مکہ میں قائم ہوئی تھی وہ ختم کر دی, یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو بنا ابراہیمی پر جو بنایا تھا وہ بھی توڑ ڈالا حجاج نے دشمنی کے اندر. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارک کیا تھی کہ کعبہ بنا ابراہیمی پر ہو جاوے, اور بنا ابراہیمی کے اندر حتیم شامل تھا, کعبہ کے دو دروازے تھے اور دونوں دروازے زمین سے لگے ہوئے تھے, بڑا کعبہ تھا. یہ تو حضور کی جوانی کے اندر قبل اعلان نبوت جب قریشیوں نے نیا کعبہ تعمیر کیا تو ان کے پاس حلال پیسے کم ہو گئے. قریش بہرحال کافر مشرک تھے لیکن کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے احتیاط کیا کہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے. تو پیسے ختم ہو گئے تو قریشی سرداروں نے مشورہ کیا تعمیر مختصر کر دو, کعبہ ادھورا چھوڑ دو. تو پورا حتیم والا حصہ چھوڑ دیا, دو دروازے میں سے ایک دروازہ کینسل کر ڈالا اور ایک ہی دروازہ رکھا, اور وہ بھی ذرا اونچا کر دیا تاکہ جس کو وہ چاہے اسی کو اندر جانے دے وے, یہ ترمیمات کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ یہ تو یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ کعبہ کو بنا ابراہیمی پر بناؤں. تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے خلیفہ امیر بنے تو انہوں نے, چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہوتے ہیں, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ آرزو پوری کی حضور کی اور پورا کعبہ نئے سرے سے بنایا, حتیم بھی اندر شامل کیا اور دو دروازے بنائے اور دونوں دروازے زمین لیول کے بنائے. لیکن حجاج نے جب حملہ کیا تو اس نے دشمنی میں پھر وہ کعبہ توڑ ڈالا اور توڑ کر کے وہ قریش کی بنا کے اوپر تعمیر کیا کعبہ کو. اور بعد میں پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ پھر سے میں اس کو بنا ابراہیمی پر بناؤں, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا. جب ان سے فتویٰ پوچھا تھا کہ بھائی اس طریقے سے تو یہ سب بادشاہ لوگ کعبہ کے اوپر جو ہے نا توڑو بناؤ کے چکر میں پڑیں گے, اس لیے اب تو جس حال میں ہے اس حال میں رہنے دو چلو. وَبِالنَّاسِ تَبَاخُن, ہاں, ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّالِثَةُ, اس کے بعد تیسرا فتنہ پیش آئے گا. فَلَمْ تُرْفَى, یہ تیسرا فتنہ ختم نہیں ہوا کہ لوگوں میں قوت باقی رہے. تباہ کے معنی آتے ہیں قوت, عقل, سمجھ, صلاحیت کا باقی رہنا. یعنی یہ جو تیسرا فتنہ پیش آیا تو اس زمانے کے اندر لوگوں میں عقل باقی نہیں رہی, صحیح سمجھ باقی نہیں رہی, کوئی نیکی اور بھلائی باقی نہیں رہی, کوئی قوت اور طاقت باقی نہیں رہی. اس لیے کہ پے در پہ فتنے وجود میں آتے ہیں نا تو عقل ماری جاتی ہے, जैसे कि अभी इतने लंबे चौड़े लॉकडाउन के जमाने के अंदर बहुत से लोग डिप्रेशन के मरीज हो गए, हजारों लोग डिप्रेशन और दिमागी मरीज हो गए। तो फितनों की एक तासीर है कि इंसान की अकल मारी जाती है, खैर और भलाई खत्म हो जाती है, कुव्वत ताकत खत्म हो जाती है। तो ऐसा दौर आया कि दीन में से भलाई, सलाह, कुव्वत, ताकत, अकल, फहम, ये सब चीजों का खात्मा हो गया जी। मलाहिम मलहमतुन की जमा है। नंबर एक, बाज हजरात लुगवी माने के लिए यूं कहते हैं कि ये लहमुन से मुश्तक है, और लहम के माने आते हैं गोश्त के, और मलाहिम को मलाहिम इसीलिए कहा जाता है कि मलाहिम के जमाने में कत्ल की कसरत की वजह से इंसानों का गोश्त बहुत हो जाता है। मलाहिम झगड़े होंगे, कत्ल किताल होंगे, तो लाशों की लाशें पड़ेगी और गोश्त 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 जहां देखो वहां हो जाएगा। इसीलिए बाज़ों ने इसको लहमुन से मुश्तक माना और यूं कहा कि कत्लों की ताल के जमाने में इंसानों के गोश इधर उधर मुंतशिर बिछड़े पड़े होंगे। नंबर दो, कपड़ा जो बनता है ना, कपड़ा तो उसकी जो लूम होती है, साड़ गुजराती में कहते हैं उसको, ये लूम दो तरीके की होती है, एक पावर लूम होती है और एक जो है हाथ से चलने वाले लूम होते हैं। पहले हमारे यहाँ ये जो खतरीवाड़ कहते हैं उसमें भी ये सब लूम थे, हाथ से चलने वाले, हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं बचपन में। अब वो जो कपड़े बनते हैं तो उसके अंदर दो धागे चलते हैं, एक धागा लंबाई में चलता है, एक धागा चौड़ाई में चलता है, दो धागे मिलकर के कपड़ा तैयार होता है। तो जो धागा चौड़ाई में चले उसको बाना कहते हैं, और जो लंबाई में चले उसको ताना कहते हैं। इसलिए कहते हैं ताना बाना मिले। तो बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ लुहमतुस्सौब से मुश्तक है, और लुहमतुस्सौब के माने आते हैं चौड़ाई में चलने वाला धागा, जिसको कहते हैं बाना, और बाना और ताना आपस में मिल करके कपड़ा तैयार होता है। अब मलाहिम का मतलब क्या लेंगे कि लड़ाई झगड़ों के जमाने के अंदर लोगों में कत्लो किताल के लिए आपस में ऐसा खल्त मल्त होगा जैसे कि ताना बाना एक दूसरे में खल्त मल्त हो जाता है। तो ताना बाना कैसे एक दूसरे में खल्त मल्त हो जाता है, इस तरीके से किताल के जमाने में लोग एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी, उर्दू में कहते गुत्थम गुत्थी, हमारे यहाँ कहते गुस्सम गुस्सी, इस तरीके से मुक्कम मुक्की, ये गुजराती में कहते हैं, ये भी एक मलाहिम का माना है। नंबर तीन, इस्तिलाही माना। मलाहिम का इस्तिलाही माना है किताल और जंग की जगहें। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर आखिरी जमाने में जिन जिन जगहों पर जंगे होने वाली है उसका तस्केरा फरमाया कि किन किन मकामात के ऊपर मेरी उम्मत में जंगे और लड़ाइयां होगी। नंबर दो, इस्तिलाही माना है बड़ा लड़ाई का वाकया। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक जमाने के बाद जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होने वाली है उसकी पेशीन गोइयां फरमाई। लफ्ज़े फितना आम है, लफ्ज़े मलाहिम खास है। मलाहिम के अंदर सिर्फ कत्लों की ताल, झगड़े, जंग, वॉर, ये सब चीजें आती है, और फितने के अंदर हर चीज आती है, जबानी फितने, अकीदे के फितने, अमल के फितने, लड़ाई के फितने, हर तरीके के फितने आते हैं। तो किताबुल फितन एक उमूमी उन्वान है, मलाहिम उसके ज़ैल के अंदर खुसूसी उन्वान है। गोया दो गिरोह और दो जमातों के दरमियान जो कत्लो किताल हो, जो लड़ाई हो, जो मारा मारी हो, खून रेजी हो, वो कौन कौन सी होने वाली है, اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. گویا سمجھو کہ یہ معجزہ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, پیشین گوئی کا سچا ہونا یہ نبوت کی سچائی کی نشانی ہے. نبی جو پیشین گوئی کرے, مستقبل میں پیش آنے والی چیز پہلے سے بتلا دے رہے, جس کو کہتے ہیں بھوشیہ وانی, وہ اگر کسی کی سچی ثابت ہوئے تو یہ اس نبوت کی صداقت کی ایک دلیل ہے. اور مرزا جی نے جتنی بھی پیشین گوئیاں کی اللہ نے سب جھوٹی کر ڈالی, ایک بھی پیشین گوئی ان کی سچی نہیں ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پیشین گوئیاں فرمائی تمام پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوئی. الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. وہ پیشین گوئی کتنی بڑی حضور کی سچی ثابت ہوئی. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیوے وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی. بعضوں نے اس سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کی جنگ مراد لی ہے, جنگ صفین وہ مراد لی ہے بعض شعرا نے, اور عمومی مفہوم ہو سکتا ہے. بہرحال قریب کے زمانے میں یہ دو بڑی مسلمان جماعت کے درمیان میں جنگ ہوئی. تکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ, دونوں کے درمیان کے اندر بڑی لڑائی ہوگی. دعواہما واحدۃ, دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا, یعنی دونوں اسلام کا دعویٰ کریں گے, دونوں کے دونوں اسلام کا دعویٰ کریں گے. ہم بھی مسلمان, وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان. نمبر دو, دونوں کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم حق پر ہے, دونوں کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم حق پر ہے. گویا کہ دین اور دیانت اور دین کے اصول کے اعتبار سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے, یا دونوں اسلام کی دعوت دینے والے ہوں گے. تیسرا مطلب یہ, دونوں کے دونوں اسلام کی دعوت دینے والے ہوں گے. وحتی یبعث الدجالون کذابون, یہاں تک کہ جھوٹے دھوکا دینے والے کھڑے کیے جائیں گے. حتی یبعث, جھوٹے دھوکا دینے والے کھڑے کیے جائیں گے یا کھڑے ہوں گے. گویا حق اور باطل میں خلط ملط کرنے والے, لوگوں کے سامنے دین میں تلبیس کرنے والے, ایسے 30 جھوٹے کھڑے ہوں گے. کذابون کا معنی کرنے کا جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولے, اللہ اور رسول کے بارے میں یعنی اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا اور کہتا ہے میں نبی ہوں, اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. یہ ہے کذابون کا مطلب. اور دجالون کا مطلب کیا؟ دین میں خلط ملط کرنے والے, دین کے اندر تلبیس کرنے والے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے کی روایت کے اندر تو سلاسن کا عدد حتمی ہے, اور یہاں قریب من سلاسن حضور نے فرمایا کہ 30 کے قریب کھڑے کیے جائیں گے, کھڑے ہوں گے, تو وہاں حتمی عدد اور یہاں قریب ان کا عدد ایسا کیوں؟ پہلی توجہ سمجھو, دونوں روایت کا خلاصہ ہے بڑی تعداد کو بیان کرنا, 30 کا عدد متعین نہیں ہے. وہاں 30 کا عدد اور یہاں قریب کا عدد. جیسے ہماری عرف میں بھی بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ کتنے میں لیا ہوگا, تو ایک کہتا ہے کہ لگ بھگ 101 روپے کی چیز ہے یہ, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں 100 کی ہے. اب دونوں کے کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ 100 روپیے کے قریب بڑی رقم میں یہ خریدا ہے, کوئی سستے میں نہیں خریدا ہے. تو گویا کہ یہاں پر بڑی تعداد مراد ہے، اسی لیے وہاں پیچھے تعبیر کیا بغیر قریب کی اور یہاں قریب کے لفظ سے تعبیر کیا، خلاصہ بڑی تعداد جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں کی۔ نمبر دو، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجملن بتلایا گیا، مبہمن بتلایا گیا کہ 30 کے قریب، تقریباً 30 کھڑے ہوں گے۔ یہ مبہم حضور کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتلایا گیا، بعد میں وحی آئی اور ابہام ختم ہوا اور تعین کر دی گئی کہ نہیں، چوکس 30 آئیں گے۔ تو پہلے وحی میں اجمال اور ابہام، اور بعد میں اجمال اور ابہام ختم کر کے 30 کے عدد کی تعین کر دی گئی۔ نمبر تین، تیسرا قول دیکھو، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس کے اندر 70 کا عدد ہے کہ میری امت میں 70 جھوٹے کھڑے ہوں گے۔ اب دونوں روایت کو ملاؤ، طبرانی کی روایت 70 کی اور یہاں کی حدیث 30 کی، تو بعض شرائے حدیث تو کہتے ہیں کہ وہ 70 اور یہ 30 ملا کے 100، کہ اس امت کے اندر 100 جھوٹے مدعیان نبوت اور جھوٹے مکار دجال فتین کھڑے ہوں گے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ طبرانی کی روایت میں جو 70 ہے اس سے مراد 70 جھوٹے بڑے، اور 30 جو یہاں حدیث میں آیا اس میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ دیکھو، جھوٹ بولنا الگ چیز ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو وہاں جو 70 کا عدد ہے اس کا مطلب کیا؟ بڑے جھوٹے، بڑے شاندار جھوٹے، کہ جن کا جھوٹ پورے عالم میں چلتا ہو، پوری عالمی شہرت رکھتا ہو، ایسے بڑے اونچے درجے کے 70 جھوٹے۔ اور 30 کا مطلب کیا ہے؟ کہ 30 نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے۔ گویا دونوں الگ الگ چیز ہیں، وہاں 70 میں بڑے جھوٹے لوگ مراد ہے اور 30 کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ مراد ہے، بڑے فتین۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ہر ایک کا دعویٰ۔ دیکھو دجال نکلے گا نا، تو دجال بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوے کرے گا، بتدریج دعوے کرے گا، ایسا نہیں کہ آتے ہی پہلے دن کہوے کہ میں خدا ہوں، دھیرے دھیرے دھیرے۔ آخری دعویٰ دجال کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، جیسے مرزا نے بھی ایک ساتھ دعوے نہیں کیے نبوت کے، پہلے تو اپنے آپ کو مناظر اسلام کہا، پھر مجدد کہا، پھر مسیل مسیح کہا، پھر عین مسیح کہا، پھر ذلی نبوت، پھر بروزی نبوت، پھر عین نبوت، پھر تمام نبیوں سے افضل، اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اسی لیے کتاب کا نام ہے الہامی گرگٹ، یعنی جس طریقے سے گرگٹ رنگ بدلتا ہے نا تھوڑی تھوڑی دیر کے اوپر، اس طرح مرزا الہامی گرگٹ ہے، یعنی اس کو شیطانی الہام ہوتے تھے اور تھوڑے تھوڑے دیر پر غلط غلط دعوے وہ کرتا تھا، ہر نئے پوسٹر میں ایک نیا دعویٰ اس کا سامنے آتا تھا۔ تو ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ چلو، ہاں، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیے جانے سے مراد علم والے مخلص علماؤں کی موت ہو جائے گی، یا نفع والا علم اٹھا لیا جائے گا، صرف کتابی علم رہ جائے گا، عمل والا علم باقی نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا کہ صحیح علم وہ ہے جس پر آدمی عمل کرے، ورنہ آپ نے قرآن کی آیتوں میں غور کیا، دو بڑی بری مثال ہے قرآن میں، ایک کتے کی ایک گدھے کی، اور دونوں مثال جو ہے نا، جو علم پر عمل نہ کرے اس کی ہے، دونوں خطرناک مثال قرآن میں علم پر عمل نہ کرنے والے۔ کون سی؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، یہ بھی جو ہے صرف کتابی علم والوں کی مثال ہے جو عمل نہ کرے، اور وہاں کتے کی مثال ان تحمل علیہ یلہث او تترک یلہث، پڑھو آگے، ذالک مثل القوم الذین کذبو بی آیاتنا, جو عمل نہ کرے, یہ عملی تکذیب ہو گئی. تو علم اٹھا لیا جائے گا, یعنی کتابی علم تو بہت ہوگا لیکن اس پر عمل کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے. ویکثر الزلازل, زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. دیکھو بھائی, یہ زلزلے ہیں نا, پہلے کئی کئی سالوں میں سننے کو ملتا تھا کہ زلزلہ آیا, اب روز اخبار میں ہوتا ہے کہ زلزلے ہوتے, تقریباً روز اخبار میں کہ یہاں ہوا یہاں ہوا یہاں ہوا, اتنے جھٹکے آئے اتنے آئے اتنے آئے اتنے آئے, کثرت ہے زلزلوں کی. یہ قیامت کی نشانیوں کے اندر سے. بعض حضرات نے زلزلوں سے مراد مجازی مراد لیا ہے. کیا مراد لیا؟ ایسے حادثے جو انسانوں کو ہلا کر کے رکھ دے وے. حقیقت کا زلزلہ نہیں, کوئی حادثہ پیش آئے کہ جس کے اندر انسان ہل جاوے. جیسے بعض مرتبہ آدمی بولتا ہے نا, بھائی ہمارے یہاں تو ایسا حادثہ ہوا کہ ہمارا پورا گھر ہل کے رہ گیا. ارے گھر کہاں ہلائے, گھر تو سلامت ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ بڑا خطرناک حادثہ ہمارے یہاں پیش آیا. تو بعض شعراء حدیث نے کیا مراد لیا؟ مجازی مانا, یعنی ایسے بڑے حادثات پیش آئیں گے کہ پوری انسانیت ہل کے رہ جائے گی. کورونا دیکھ لو, ہے نا, پوری انسانیت ہل گئی کہ نہیں ہل گئی؟ تو کا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ, زمانہ قریب ہو جائے گا. پیچھے یہ لفظ گزر چکا ہے, وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ. پیچھے جو توجیحات گزری اس کے علاوہ ایک اور نئی توجیح, وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانِ کی. بعض شعراء حدیث نے اس سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ مراد لیا ہے, کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں امن و امان, عدل و انصاف عام ہوگا. اور حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ اتنی برکت ہوگی, اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت مل کے کھاوے تو بھی وہ انار ختم نہیں ہوگا, اور اس کے چھلکے کو لوگ اونچا کریں گے تو چھتری کی طرح ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے, اتنی برکت کا زمانہ ہوگا. یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوگا. اب جب برکتیں بہت ہو جائے گی, مال دولت بہت بڑھ جائے گا, تو خوشی کا موج مزے کا زمانہ آئے گا. اور جب خوشی کا اور موج مزے کا زمانہ ہوتا ہے نا, وہ بہت جلدی گزرتا ہے, بہت فاسٹ گزرتا ہے. اور مصیبت کا زمانہ جلدی گزرتا نہیں ہے. مدرسے کی تعطیل کے دن کتنے جلدی گزرتے ہیں, اور مدرسے کے ایام کتنے فاسٹ گزرتے ہیں. کھلی مثال ہے ہمارے سامنے, دو مہینے کہاں تعطیلات کے گزر جاتے ہیں. شابان سے لے کے شوال ہو پتہ ہی نہیں چلتا, اور شوال سے بقرعید آتے آتے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے قیامت آ گئی. ہوتا ہے کہ نہیں احساس؟ تو بعض شعراء حدیث یہاں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر جب عدل و انصاف, امن و امان اور خوشحالی کا ماحول ہوگا, تو یتقارب الزمان یعنی زمانہ جلدی جلدی گزرے گا, اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ ارے ارے دن تو بہت فاسٹ گزر رہے, بہت جلدی گزر رہے. اسی لیے دیکھو, آپ جمعرات جمعہ اور سنیچر اتوار کی مقدار نام کے تجربہ کر لو. جمعرات کی شام سے جمعہ کی شام, اور سنیچر کی شام سے لے کر اتوار کی شام, ناپ کے دیکھ لو کیسی لگے گی. یہ بہت تھوڑا لگے گا, ارے ابھی تو جمعرات کو اثر ہوئی نے, تھوڑی دیر میں جمعہ کے اثر بھی ہو گئی نے, مدرسے میں آ گئے نے. سنیچر کی صبح سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہمالیہ پہاڑ توڑنے کے لیے کہا ہو. ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ وجعلنا نومکم سباتا, سب تک ماندے آتے کاٹنے اور موننے کے, تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. تو ایک معنی یہ بھی مرا لیا ہے. چلو, اور فتنے ظاہر ہوں گے, اور لوگوں میں حرج کی کثرت ہو جائے گی, یعنی قتل و قتال کی پیچھے گزر گیا. چلو, ہاں, وَحَتَّى يَقْسُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيدَ، ایک قرآت یہ ہے فَيَفِيدَ، دوسری قرآت ضمے کے ساتھ بھی ہے، دونوں قرآت ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ تمہارے اندر مال بہت زیادہ ہو جائے گا، مال کی کثرت بھی قیامت کی علامت۔ مال کی کثرت کا کیا حال؟ دیکھو پہلے آج سے 50 سال پہلے پورے بارڈولی کے مسلمانوں میں ایک بھی کار نہیں تھی، ایک بھی کار کسی کے یہاں نہیں تھی، اور آج کار رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے مال کی کثرت، یعنی پورے گاؤں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے لاکھ روپے دیکھے ہو، لاکھ بولتے بولتے منہ پھٹ جاتا تھا، لاکھ روپیے یوں منہ پھٹ جاتا تھا، اور دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ساتھی تھا ہمارے یہاں پڑھنے میں، تو اس نے بیچارے نے زندگی میں پہلی مرتبہ 300 روپے دیکھے۔ تو طلبہ تو آپس میں ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے ہی ہے نا، تو طلبہ نے اس کو بیچ میں کھڑا کیا درسگاہ میں، اور کڑے کے بھائی کھڑے ہو کے بولو کہ بادشاہ سلامت نے پہلی مرتبہ 300 روپے دیکھے۔ اس طرح طلبہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور اب تو 300 روپے طلبہ ڈیلی خرچ کرتے ہیں، روزانہ کا خرچہ 300 روپے ہو گیا، وہ بھی کم میں کہہ رہا ہوں۔ تو کا مال کی کثرت ہو جائے گی، اور مال کی جب کثرت ہو جائے گی فیفید، اب اس کے مختلف معنی ہیں۔ نمبر ایک، مال جب زیادہ ہو جائے گا تو جیسے کہ وادی کے اندر پانی بہتا ہے، اس طریقے سے مال و دولت بھی جیسے کہ بہ رہا ہے ایسا معلوم ہوگا۔ ابھی دیکھو بارش کی موسم کے اندر گلیوں میں کیسے پانی بہتا ہے، تو کہا اس طریقے سے مال کی ریلم پیل ہوگی، ریلم چھیل ہوگی مال کی، دولت کی، اتنے پیسے اتنے پیسے لوگوں کے اندر ہو جائیں گے۔ کتنے پیسے ہوں گے؟ حتی یہم رب المال من یقبل صدقته، یہاں تک کہ پیسے والا پریشان پریشان پھرے گا کہ کون اس کے صدقے کو قبول کرے۔ مال اور دولت اتنا ہو جائے گا کہ صدقہ قبول کرنے والا کوئی ملے گا نہیں۔ حضور نے فرمایا اس لیے ایسا ہونے ہی والا ہے، اور بعض ملکوں میں تو ہو چکا کہ وہاں کوئی صدقات قبول کرنے والا ملتا نہیں، اس لیے تو فون آتا ہے کہ بھائی ایک بکرا صدقہ کر دینا۔ یہ کیوں آتا ہے کہ بھائی وہاں کوئی صدقہ لینے والا ان کو ملتا نہیں، اس لیے ہم کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ایک صدقہ کرو، دو صدقے کرو، اتنے روپے صدقہ کرو، اتنا گیہوں صدقہ کرو، اتنا چاول صدقہ کرو۔ اور پورے عالم کے اندر بھی حضرت مہدی کے زمانے میں یہ حالات آنے والے ہیں کہ مال اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا ملے گا نہیں۔ اسی لیے میں بیانوں میں لوگوں کو کہتا ہوں، یہ چندے والے آتے ہیں نا، ان کا احسان مانو، ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی صدقہ لینے والا ملے گا نہیں۔ تو حتی یہم رب المال من یقبل صدقته، یہاں دونوں قرات ہے، اس اعتبار سے دونوں کے الگ الگ معنی کیے جائیں گے۔ نمبر ایک، صدقہ کرنے لینے والا قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اسی لیے مالدار آدمی غم زدہ ہو جائے گا کہ او ہو ہو